کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان کے جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جمعرات کے دن, شب جمعہ اور بطور خاص روز جمعہ کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محبت جمیل اتاری صاحب ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاکم اللہ.
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال.
مدنی چینل کے ناظرین قربانی کے لیے بھی لوگ بعض اوقات منڈی پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر فون کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا ہے جانور لے لیں, یوں ہے جانور لے لیں, اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باقاعدہ فزیکل دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو بعض اوقات تو تصویریں بنا کر یا واٹس اپ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا گھروں پر لے کر آ جاتے ہیں, پھر بھی کچھ ان میں ظاہر جمیل صاحب جب سب لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو وہ کچے میں اس کا کان یوں جا رہا ہے تو اس کا سینگ یوں جا رہا ہے تو پھر لوگ ویڈیو بھیجتے ہیں, ہے تجربہ آپ کا بھی کوئی اس طرح کا؟
بالکل اس طرح, جیسے کان چھوٹے بڑے ہو گئے, اب ایک ہے پیدائشی طور پر ایک کان چھوٹا اور ایک بڑا ہو, بعض اوقات کان میں سوراخ ہوتا ہے یا چیرا لگا ہوا ہوتا ہے, یعنی کان باقاعدہ ہے تو سلامت لیکن اس کے اندر کٹنگ آ گئی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک اسلامی بھائی باقاعدہ وہ جانور لے کر بھی آئے تھے دارالافتاء کے باہر دکھانے کے لیے کہ آیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو وہ جانور شفیق صاحب ایسا تھا کہ اس جانور کی جو دم تھی وہ آدھی سے زیادہ کٹ چکی تھی,
کٹ چکی تھی
آدھی سے زیادہ کٹ چکی تھی اور اس کو کسی بھی طریقے سے گم سلوشن ایلفی یا کسی بھی چیز سے انہوں نے اس کو اس طرح سے جوڑ دیا تھا کہ جانور خریدنے والے کا عمومی طور پہ جانور کے دانتوں کی طرف ہی زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ وہ جانور کے دانت دیکھتے ہیں کہ 2 دانت کا ہے یا 4 دانت کا ہے, قد کاٹ دیکھا اس کا اور یہ دیکھا کہ اس کے اندر گوشت کتنا نکلے گا, فربا جانور ہے, ظاہری طور پہ یہ خوبصورت ہے, اس میں بظاہر کوئی عیب ایسا نہیں پایا جا رہا, چل پھر صحیح رہا ہے,
یہ دیکھ لیتے ہیں.
یہ دیکھ لیا لیکن دم کی طرف توجہ نہیں گئی. اب اس جانور کی آدھی دم بالکل کٹ چکی تھی, کٹی ہوئی دم کو بس جوڑا ہوا تھا اور اس حصے پہ تقریباً 5-6 انچ تک وہ ایسا سلوشن لگایا ہوا تھا جس سے وہ مطلب دم جڑی ہوئی دکھ رہی تھی. تو اب ایسے جانور کی قربانی تو نہیں ہوگی,
یعنی جب دم جب اس کی مقدار سے زیادہ کٹی ہوئی,
اب یہ 1/3 سے زیادہ اس کی مقدار مطلب ٹوٹی کٹی ہوئی ہے, صرف جوڑا ہوا ہے. اس جوڑنے کی وجہ سے وہ ایک جانور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دم کے ذریعے سے اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو یا گھماتی رہتی ہے, اب اس کی دم گھوم ہی نہیں رہی تھی کیونکہ اب وہ دم کا جو نچلا حصہ آدھا تھا وہ بے جان تھا,
ہے ہی نہیں,
وہ ہے ہی نہیں گویا. تو اب ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی.
یعنی اس طرح کے بھی چیزوں میں دھوکہ کتنا کس طرح لوگوں کو بعض اوقات. اچھا یہ جانور بعض اوقات ہوتے بہت خوبصورت یا اچھے معیاری جانور ہوتے ہیں اور اس وقت شاید جو خریدنے والے ہیں ان کی زیادہ توجہ کا جو مرکز چیزیں مرنی ہوتی ہیں نا, وہ اس کی ظاہراً خوبصورتی और इसी तरीके से उसके नहीं, यही चीज़ें उसकी ज़्यादा होती हैं।
कलर्स वगैरह उस
हाँ,
तरीके
आम
से।
तौर
हाँ
पे दीगर वो इस तरह नहीं होता। एक जानवर ने दिखा तो जो नकेल डालने के लिए बकायदा उसको क्या नथ बोलते हैं क्या, कि की वजह से,
नकेल।
हाँ नकेल डालने के लिए, तो उसको पूरा ही उसने मतलब वो फट गया, उसका मुंह भी फट गया और पूरा जानवर। लेकिन था इस कदर खूबसूरत और बड़ा जानवर था। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, अचानक भी बाज़ अवक़ात ऐसे हादसात हो जाते हैं। ज़रा जानवर को लाना है, यहाँ भी लाना है, तो उसको आप ट्रक में बिठाते भी हैं और लोड भी करते हैं, डाउनलोड भी करना है, तो अब मुश्किल उसमें होती है। बाज़ अवक़ात नीचे उतारने में भी जानवरों की टांगे तोड़ के बैठ जाते हैं, इस तरह की कई काम। तो इन चीज़ों का बहरहाल ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। हर काम अपने माहिर के साथ ही अच्छा होता है, यानी जो जिस काम का माहिर है वही करता है तो फाबिया, लेकिन अगर उसको तजर्बा नहीं है, महारत नहीं है, तो बाद दिखने वाले छोटे छोटे काम वो बाज़ अवक़ात इतने बड़े नुकसान का बायस बन जाते हैं कि जिससे लोगों को दुरुस्त तरीके से उसका अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब नुकसान सामने होता है, कि ये काम इसका था ही नहीं जिसने इस काम को सर अंजाम दिया और उसका नतीजा फिर ये निकला। तो हम ये ज़रूर आपसे कहेंगे आप अपने जानवरों की ख़रीदारी के लिए जाएं, तो भी आपके साथ, चाहे बार्गिंग करने के लिए, व्यापारी के लिए, कोई भी आपके साथ होता है बंदा, लेकिन ऐसा समझदार भी होना चाहिए जिसको जानवरों के उयूब, वो उयूब जो कुर्बानी के लिए रुकावट बने, जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती। हर हर ऐब ऐसा नहीं होता कि कुर्बानी ना हो, बाज़ ऐब बहुत कम होते हैं और कलील ऐब की वजह से उसमें इजाज़त दी हुई होती है। अगरचे बेहतर यही है, औला यही है कि बिला किरात कुर्बानी होने के लिए कि आपका जानवर पूरा का पूरा वो सलामत, सही सलामत हो, कोई छोटा भी ऐब ना हो, लेकिन बाज़ उयूब होते हैं कि जिनमें गुंजाइश मौजूद होती है। तो हमें इस तरह के वो इल्म भी होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल ताली सुन्नत ये एक सिलसिला जो इस तरह की अवेयरनेस आपको देता रहता है, जो भी करंट इश्यूज होते हैं और जो इस्लामी महीने चल रहे होते हैं उस पर हम शरी मसाइल ये बयान करते हैं, इसी तरह मदनी मुजाकरे की सूरत में भी मसाइल सवालत जवाबात होते हैं और उसमें भी ये रहनुमाई पेश की जाती है। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही कि आपने कहा कि दारुल इफ्ता में वो आए मसरफ, उसने जानवरों को साथ लेकर आए, तो फिर आप दारुल इफ्ता से बाहर आए, जाहिर है
क्योंकि वो दारुल इफ्ता हमारा जिस अंदाज पे ना वो सर्विस रोड
यानी
पर
बाहर
दारुल
तशरीफ लाए आप कमरे से।
अहले सुन्नत फैज़े मदीना करेला स्टॉप मस्जिद के साथ ही मदरसे के साथ मुलहक हैं, तो वहाँ हमारा एक काफ़ी चौड़ा रोड है, तो वो जानवर को बकायदा वो लेकर भी आए, उन्होंने जानवर दिखाया। तो असल यह है कि रात के वक्त या तो जानवर की ख़रीदारी हो तो इस तरह की आम तौर पे ज़्यादा तवज्जो जानवर के चेहरे की तरफ, उसके कद काठ की तरफ, उसके पाँवों की तरफ, खुर की तरफ होती है, दुम की तरफ तवज्जो
नहीं होती,
नहीं होती। लेकिन एक जानवर की ख़रीदारी जब भी की जाएगी तो उसमें उसके खुरों को भी देखें, उसके घुटनों को भी देखें, तो उसकी चेहरे को, उसकी आँखों को, ताकि जानवर में बाज़ ऐब ऐसे हैं कि जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती। इसी दुम को ले लें, तो अगर दुम किसी जानवर की एक तिहाई तक कटी हो तो, या उससे कम कटी है तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर एक तिहाई से ज़्यादा, आधी, इतनी अगर उसकी दुम कटी हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह कान बाज़ों का जानवरों के कट जाते हैं, तो एक कान उसका बकायदा मुकम्मल है और दूसरा कान कुछ कटा हुआ है। अब दोनों कानों की एक पैमाइश कर ली जाए, मिसलन जो कान बिल्कुल साबित है उसकी पैमाइश आ रही है 12 इंच। अब दूसरा जो कान है
कटा हुआ है।
अब वो 2 इंच कटा हुआ है, 2 इंच कटने का मतलब ये है कि ये एक तिहाई से कम है,
यानी 4 इंच से कम है।
4 इंच से कम है। बिलफर्ज अगर 4 इंच भी कटा हो, 12 इंच में 4 इंच, ये एक तिहाई होगा, 1/3 भी जिसको कहते हैं, तो अगर 1/3 कान कटा हुआ है या उससे कम कटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी।
ठीक है।
लेकिन अगर इस जानवर का कान 5 इंच कटा है जबकि दूसरा कान 12 इंच का है, तो अब ये जो 5 इंच की जो कमी है, अब ये कैसे पता चलेगा एक 12 इंच का है और दूसरा 7 इंच का है? तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कान 5 इंच का तो ज़ाया हो चुका है, कट चुका है, तो अब ये कुर्बानी के लायक नहीं है। अच्छा, ये जो जानवर जिनकी हम बात कर रहे हैं कि दुम आधी कट गई या कान जो है वो एक तिहाई से ज़्यादा कट गया, एक या दोनों, तो ऐसे जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है, लेकिन ये हैं हलाल, ऐसे
खैर,
जानवर
हम कुर्बानी की बात,
हलाल हैं। तो यहाँ
कुर्बानी
जो भी मसाइल बयान किए जा रहे हैं उनका ताल्लुक कुर्बानी होने ना होने के
ना
बाकी
होने के एतबार से, वरना तो
है।
ज़बह जो होते हैं शादियों में, वलीमों में, जहाँ पे भी आप करते हैं, इल्ला ये कि अकीका, अकीका अगरचे हमारे यहाँ यानी दावत है, कि अकीके की दावत है, लेकिन अकीके में भी यही सारे मसाइल हैं। यानी जिस जानवर से आप अपने बच्चों का अकीका अदा करेंगे, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें देखनी होगी जो हम कुर्बानी के अंदर ये मसाइल बयान करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये 4 इंच से कम कटा हुआ या 4 इंच जितना है, तो इसमें
ये
गुंजाइश
12 इंच
12 इंच
कान अगर
कान
हो
अगर पूरा हो
तो
तो, वरना मुतलकन 4 इंच नहीं है। यूं क्या 2 इंच ये कटाओ, 2 इंच वो कटाओ,
तरह तो हो जाएगी कुर्बानी।
ज़ाहिर है वो उस तरह तो नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि ये छोटा बड़ा होना, कई नाजरीन भी सोच रहे हो इसमें, बाज़ुकात तो एक जानवर है जिसके पैदायशी तौर पर कान छोटे बड़े हैं, या एक छोटा एक बड़ा, या दोनों ही
वो
उसके
छोटे
कान बहुत ही छोटे हैं, तो इनमें भी कोई पैमाइश है,
इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कुर्बानी हो जाएगी।
इसमें
अगर
कोई
पैदाइशी कान छोटे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
नहीं है।
अलबत्त अगर जानवर के पैदाइशी कान ही नहीं है
कान ही नहीं, फिर
फिर कुर्बानी नहीं होगी,
कुर्बानी नहीं होगी।
नहीं होगी।
ठीक है,
मेरा नाम फयाज अत्तारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल है कि देखने में आया है कि प्राइवेट हज में जब जो हज कंपनी होती है उनका कोटा पूरा नहीं होता, हाजियों की तादाद उनके कोटे के हिसाब से पूरी नहीं होती, तो फिर ऐसी सूरत में वो जो कंपनी है हज पे ले जाने वाली, वो हाजियों को जो है डिस्काउंट में हज पे लेके जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? और बाज़ औक़ात तो देखने में ये आया है कि हाजी जो है हज फॉर्म फिल नहीं करवाता, बल्कि इंतज़ार करता है कि एंड में जो है वो हज कंपनी कोटा पूरा ना होने की सूरत में डिस्काउंट देगी, तो उसका इंतज़ार करते हैं, तो इस पे क्या हुक्म आएगा? आप थोड़ी सी वजाहत फरमाते हैं।
जी, डिस्काउंट ज़ाहिर बिजनेस में भी कहीं नज़र आता है, तो आदमी वैसे बाद मार्केटें मशहूर होती कि इन महीनों में डिस्काउंट मिलता है वहाँ पर, और सेल का लफ्ज़ भी हमारे आम इतना हुआ कि अब हर दुकान ने सेल का बाहर बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन भले वो चंद आइटम सेल के हैं, बकिया उसी तरीके से है। इन्होंने दो बातें की, एक है हाजी इंतज़ार करता रहे, जिस पर हज फ़र्ज़ है सब पूछे, क्या वो भी ये डिस्काउंट का इंतज़ार करते हुए अब मिले ना मिले क्या है, और एक वो शख्स है कि जिसने हज तो किया हुआ है फिर भी उसका इरादा है कि चले नफली हज के तौर पर, तो मैं चाहूँगा दोनों एतबार से आप बताएं।
जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है तो अब उसे हज की अदायगी में ताखीर करना जायज़ नहीं है। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि अगले साल कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे, तो जिस पर हज फ़र्ज़ हो चुका है और जिस वक्त हज के काफ़िले बन रहे हैं उस वक्त उसके पास हज के शराइत उसमें मौजूद हैं, पाए जा रहे हैं, तो अब उसको हज की अदायगी में कोशिश करनी है और किसी तरह मैं रह ना जाऊं इस हवाले से उसको कोशिश करनी है हर मुमकिन। अब ये जो साहिल मोहतरम ने लोगों का एक तरीका कार बताया कि वो डिस्काउंट की तलाश में
रहते
लेट करते रहते हैं, कि यहाँ तक कि कंपनी की तरफ से बिल्कुल काफ़ी हद तक कमी वाली ऑफर आ जाए, तो अब जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है उसका अपने आप को इस तरह डिस्काउंट तक मौखर करना, यहाँ तक कि अब एक कैफियत ऐसी भी हो सकती है कि कोटा जितना था वो सब का सब पूरा हो गया और ये हाजी साहब रह गए
डिस्काउंट इंतजार कर रहे हैं।
डिस्काउंट के इंतज़ार में। अब ऐसा हुआ कि सब चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, अब सीटें भी बुक हो चुकी हैं, अब इसके लिए गुंजाइश ना मिल बन पा रही हो, तो अब ये जानबूझ के हज की अदायगी में ताखीर करने वाला कहलाएगा। तो ऐसे मौके पे जिस पर हज फ़र्ज़ है उसे सबसे पहले अपने हज की अदायगी के हवाले से जो हर मुमकिन कोशिश हो सकती है वो करनी होगी। अच्छा, रहा मामला जो नफली हज करने वाले हैं, चूंकि एक दफ़ा हज फ़र्ज़ अदा करने से ज़िंदगी में दोबारा अगर वो शराइत पाए जाएं तो दोबारा हज लाजिम नहीं होता, तो अब जो नफली हज करना चाहते हैं वो अगर इस तरीके कार को अख्तियार करते हुए डिस्काउंट की मुद्दत तक इंतज़ार करते हैं, यहाँ तक कि चंद लाखों का कुछ फ़र्क आ सकता है, 1-2 लाख का भी अगर फ़र्क आता है, फिर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं और कंपनी की तरफ रुजू करते हैं, तो इसमें हर्ज नहीं है। और रहा मामला है कि डिस्काउंट की तरफ जाना हज के मामले में, یا کسی بھی چیز کے معاملے میں وہ شرعاً جائز ہے کہ ایک چیز آپ کو اتنے لاکھ روپے کی پڑتی ہے اور آپ ڈسکاؤنٹ اگر کوئی دوسری کمپنی دیتی ہے تو آپ دوسری کمپنی کی طرف چلے جائیں اور پہلی کمپنی کے مقابلے میں کچھ انہیں فائدہ ہو جاتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جن پر حج فرض ہے انہیں ڈسکاؤنٹ کے انتظار میں اپنے آپ کو اتنا مطلب ڈسکاؤنٹ کی حرص اتنی زیادہ غالب نہ ہو جائے کہ ڈسکاؤنٹ کا موقع ہی نہ ملے اور حجاج کرام ان کے شہروں سے، علاقوں سے، ملک سے وہ حج کے لیے روانہ ہو جائیں اور یہ سب کو دیکھتے رہ جائیں۔
ٹھیک ہے، یعنی
یہیں رہ گیا،
اتنا
انتظار نہیں ہونا چاہیے حج کے، جب جب قافلے بن رہے ہوں تو فوری طور پہ اس کی سعی کرنی چاہیے۔
کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے جو سونے کا زیور، جو بھی زیورات بیوی کو شادی میں ملتے ہیں اور شوہر بیوی کو بیچنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، بیوی ان زیور کو اگر شوہر کی مہر کر لے یعنی شوہر کو واپس کر دیتی ہے، پھر شوہر اگر ان زیور کی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرے، قربانی نہ کرے، تو کیا بیوی بھی گناہ گار ہوگی؟ ہونا کیا چاہیے؟
جو بھی مالک ہے زیور کا، تو اب وہ یہ دیکھے کہ ان زیورات کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہو گیا زکوٰۃ کے اعتبار سے تو زکوٰۃ بھی اس کو دینی ہوگی، قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو رہا ہے تو اب قربانی بھی ادا کرنی ہوگی۔ تو اب اگر شوہر بیچنے کی اجازت نہیں دیتے اور ہے وہ مال عورت کی ملک، تو اب یہ مرد اور عورت کے آپس کے ایک تعلق کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو صورت بہتر ہو، مثلاً اگر شوہر نے منع کیا کہ زیور نہیں بیچنا، تو عورت کے لیے بیچنا واجب بھی نہیں ہے۔ جب واجب نہیں ہے تو پھر اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس معاملے میں وہ شوہر کی مخالفت کر سکتی ہے۔ ضرورتاً اگر بیچنے کی صورت پڑی تو شوہر کو راضی کر لے تاکہ ان دونوں کے آپس کے رشتے میں بدمزگی پیدا نہ ہو،
گھر کا ماحول بہتر،
گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اچھا، اب رہا معاملہ یہ کہ عورت اپنی خوشی سے اپنا وہ زیور جو شوہر نے اسے گفٹ کیا تھا اور یہ قبضہ کر کے مالک بھی ہو چکی تھی، اب یہ اپنی خوشی سے اپنے شوہر کو گفٹ کر دیتی ہے، مالک بنا دیتی ہے، قبضے میں دے دیتی ہے، تو اب شوہر اس کا مالک ہے۔ جب شوہر مالک ہے اور اس پر، اس مال پر، اس زیور پر قربانی کے یا زکوٰۃ کے یا صدقہ فطر کے اگر وہ شرائط پائے جاتے ہیں، تو اب شوہر پر ان چیزوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اگر حج لازم ہونے کے حوالے سے بھی یہ زیور کچھ تعاون کر رہے ہیں اور حج کا بھی آنا جانا استطاعت پائی جاتی، تو حج بھی شوہر کے اوپر بھی لازم ہو جائے گا۔ اب اگر شوہر حج پہ نہ جائے، قربانی نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، تو اس میں عورت کوئی جواب دہ نہیں ہے، عورت کا مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے اصلاح کا سامان کرتا رہے، برائی سے بچائے، نیکی کا حکم دے، تو اگر شوہر کے اندر کسی معاملے میں کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے کہ وہ کوئی فرض چھوڑ رہا ہے، کوئی واجب ترک کر رہا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی احسن طریقے سے اصلاح کرے۔ جبکہ شوہر کے اگر اس کی اصلاح کرنے سے شوہر مان لیتا ہے تو اب اصلاح کرنا واجب بھی ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہے کہ نہیں مانے گا بلکہ ان دونوں کا آپس کا ماحول اگر خراب ہو رہا ہے، تو پھر یہ اپنے شوہر کی موقع محل دیکھتے ہوئے اصلاح کر سکتی ہے، اس کو یاد دہانی کراتی رہے۔ لیکن اس معاملے میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا یا برائی سے منع کرنا کب واجب ہے اور کب واجب نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی۔ لیکن ان کے جو سوال میں جیسے لگ رہا ہے کہ ملکیت بیچنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب شاید میں مالک ہی نہیں ہوں۔ یہ جو بہن پوچھ رہی ہے کہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو میں مالک بھی نہیں ہوں، اور قربانی اور زکوٰۃ بھی، بیچنے کا ایک عذر یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ پیسے اگر نہیں ہیں، ہم ہی یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر کیش نہیں ہے تو کچھ چیز اپنی بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے یا قربانی ادا کرے یا پھر کسی سے قرضہ لے، تو یہ اس لیے بیچ میں یہ پوائنٹ اگر آ رہا ہو تو۔
اگر عورت کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے اور عورت پر جب قربانی واجب ہوگی تو اس قربانی کی ادائیگی شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ قربانی کے معاملے میں عورت کے ساتھ تعاون کریں، یہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اب عورت ہی اپنے اس واجب کی ادائیگی کے لیے جب رقم نہ ہونے کی صورت میں کچھ زیور، انگوٹھی، کچھ بالیاں وغیرہ اگر فروغ کر کے قربانی کا مسئلہ حل کر لے یا زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، تو اس میں پھر عورت اب دیکھ لے کہ قرض لے کر بھی اگر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں تو پھر نہ بیچے، جبکہ شوہر نے منع کیا ہو، اور اگر قرض بھی نہیں ملتا تو اب یہ اپنے فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے اپنے ضروری کچھ اموال کو، زیور کو فروخت کر سکتی ہے، تاکہ اپنے اس فرض یا واجب کی ادائیگی میں یہ تاخیر کی وجہ سے گناہگار نہ ہو۔
اور شوہر کی ملکیت کر دیا تو پھر تو اپنا،
اور اگر شوہر کی ملکیت کر دیا ہے تو اب
یہ بریو ذمہ ہے،
یہ بریو ذمہ ہے، اب اس کے معاملات شوہر کے ذمہ ہیں۔
ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کا یہ پہننا یہ کوئی ناجائز نہیں ہوگا؟
نہیں نہیں، اب یہ اگر شوہر نے زیور اسی کے پاس رکھوائے ہیں اور موقع محل کے حساب سے عورت وہ زیور استعمال کرتی ہے اور شوہر اس کی زکات نہیں دیتا، جبکہ شوہر مالک ان زیور کی، زیورات کا، تو عورت کا زیور پہننا گناہ نہیں ہوگا۔
جی مزید سوال۔
اسے میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے جانور کی قربانی فرمایا کرتے تھے؟
جی مزید۔
نمازی جب نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں سے کتنی مقدار اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے؟ اکثر لوگ جو ہے رکوع کے بعد جو تھوڑی دیر تھوڑا سا اوپر ہوتے وہیں سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی، کون سے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں فرمائے گا؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی کے لیے جانور کا انتخاب فرمایا تو وہ مینڈھا، جو ہمارے یہاں پہ دمبے کی کیٹاگری کا ہی ایک جانور ہے، جس کی چکی نہیں ہوتی، چھوٹی سی دم ہوتی ہے بکری کی طرح، تو وہ مینڈھا کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قربانی کے لیے جانوروں کا جو انتخاب فرمایا تو وہ ایسے جانور تھے جن کو ہم مینڈھا کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ بھی جو جانور ذبح ہوا تھا وہ مینڈھا تھا، لیکن شریعت مطہرہ نے مینڈھا، دمبا، بکرا، اسی طرح بیل، بڑے جانور اونٹ، ان کی قربانی کو جائز رکھا ہے، قربانی کے لیے مخصوص جانور ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس جانور کا انتخاب کیا تھا تو وہ مینڈھا تھا، لیکن مینڈھے کے علاوہ صحابہ اکرام علیہم رضوان دیگر جانوروں کو بھی راہ خدا میں قربانی کے طور پہ ذبح کرتے آئے ہیں۔
رکوع میں کتنا کھڑا ہونا ہے؟ بعض لوگ فوراً چلے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوتے پورے۔
رکوع کرنے کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کا نام ہے قومہ۔ یہ قوف کے ساتھ ہے، ایک وہ قومہ ہوتا ہے جو ایک صدمے میں آدمی آ جاتا ہے اور بالکل سکتہ طاری ہو جاتا ہے، ایک غشی والی کیفیت ہوتی ہے، وہ کاف، ڈنڈی والے کاف سے ہوتا ہے۔ یہ قوف کے ساتھ جیسے قیام ہوتا ہے، اسے قومہ، قومہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا۔ اب یہ تھوڑی دیر اتنا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں آدمی کے اعضا، ہاتھ، پاؤں اپنے حالت اعتدال پر آ جائیں۔ تو یہ کم از کم جیسے رکوع سے جب اٹھنے کے بعد اتنا کھڑا ہونا کہ جتنے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنا قیام کھڑا ہونا یہ واجب ہے، قومے کے واجب کے لیے اتنا ضروری ہے۔ اور اس کی پھر دعائیں بھی ہیں، جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اس کے بعد ربنا لک الحمد آدمی کہے گا، اللہم ربنا ولک الحمد کہے، ایسی اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی بخشش کی اس پہ بشارت ہے کہ اگر کوئی قومے کی حالت میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو نماز اطمینان سے پڑھی جانے والی ایک عمل ہے، اس میں جلد بازی کرنا، جیسے کہ سائل محترم نے فرمایا کہ ابھی وہ رکوع سے صحیح طرح کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ رکوع سے سر صحیح طرح اٹھتا بھی نہیں ہے اور ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا قومہ چھٹ جاتا ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب وہ نماز پڑھ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے جو نماز پڑھی وہ نہیں ہوئی۔ تو وہ دوبارہ پڑھ کر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے جو نماز پڑھی وہ درست نہیں پڑھی۔ تو یہی عمل، پھر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر یہی غلطی ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر انہوں نے عرض کیا کہ جیسی نماز مجھے گویا آتی تھی میں ویسے ہی پڑھتا رہا ہوں، تو جو غلطی میری نماز میں ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ مجھے درست طریقہ ارشاد فرمائیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے نماز کے تعلیم فرمائے اس کے اندر یہ کہ جب رکوع میں جاؤ تو اعتدال, اتنا رکوع کرو کہ اطمینان ہو جائے تمہیں رکوع میں, پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو اتنی دیر کھڑے رہو کہ اطمینان ہو, پھر سجدے کا بھی ایسی فرمایا, سجدے سے بیٹھنے کے بعد بھی جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, اس میں بھی فرمایا کہ اتنا بیٹھو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے پھر اگلا سجدہ. تو نماز میں اس عمل کو تعدیل ارکان کہتے ہیں, یعنی نماز کے جو بھی ارکان ہیں, افعال ہیں, اعمال ہیں, ان میں آدمی اعتدال کے ساتھ نماز پڑھے, جلد بازی نہ کرے,
اطمینان ہو جائے اس رکن کی ادائیگی میں اطمینان. اور یہ جن کی بات کر رہے ہیں یعنی جن لوگوں کی عادت ایسی ہے تو وہ قیام رکوع سے جیسے ہی قیام کی طرف آئیں گے نا تو وہ پورے پھر سیدھا پورا
کمر بھی سیدھی خم باقی رہے گا,
یہ ایسے خم ہے اور فوراً
سجدے,
اور یہی غلطی وہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس میں بھی کرتے ہیں, اور اس میں بھی یہ ہے کہ بس اٹھے اور جیسے ہی اٹھے پھر فوراً,
مطلب آدھا ہی سر اٹھا بیٹھے بھی نہیں,
جی ہاں
آدھے رستے میں واپسی, تو
پھر واپسی اسی طرح تھوڑا سا بس اٹھایا اپنے آپ کو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
واجب چھوٹ
ہو سکتا ہے, یہ خواتین کے اندر بھی اس طرح کی غلطیاں ہوں تو خواتین کو بھی اسی طرح یہ تعدیل ارکان یہ جو چیزیں ہیں ان میں خیال رکھنا ہے.
بالکل, یہ مسئلہ مرد عورت دونوں کے لیے کامن ہے, کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے. خواتین کو بھی رکوع سجود میں تعدیل ارکان کرنا واجب ہے. اچھا, رکوع میں خواتین کے لیے مردوں کی طرح مکمل جھکنا کہ کمر بھی سیدھی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے, ان کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں اتنا جھکیں گی کہ ان کے جو ہاتھ ہیں یہ گھٹنوں پر مس ہو جائیں. اب یہ جو خواتین ہیں اس عمل میں ذرا غور کریں کہ یہ جو رکوع کے لیے جھکتی ہیں کہیں اس میں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ پاتے ہیں یا تھوڑا سا ہی جھکی ہیں,
پورا وہ
مکمل جھکی یا نہیں,
یعنی رکوع کی تعریف ہی وہی,
رکوع کی یہ تعریف ہے
مردوں کی طرح اسی طرح پورے اپنے ہاتھ سیدھے رکھ کر وہ کرنے کا حکم,
کمر سیدھا رکھنا عورتوں کے لیے حکم نہیں,
لیکن اتنا تو ہے جھکنا کہ
ہاتھ گھٹنوں تک لگ جائیں, اتنا ضروری ہے خواتین کے لیے.
ٹھیک ہے, امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف, پیاری کتاب نماز کے احکام, حنفی نماز کا جو طریقہ ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ اس کتاب کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں, بلکہ اپنے بچوں کو بھی جو بھی اس عمر تک بلوغت کی عمر کے قریب آ رہے ہیں جیسے ہمیں نماز کی انہیں تلقین کرنی ہے, نماز کا کہنا ہے تو ساتھ ساتھ نماز کے جو شرعی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو ہمیں اسی طرح یہ سمجھانا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف فیضان آن لائن اکیڈمی, اس کے تحت کورسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ چند ہی دنوں میں کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہیں یا نماز کورس کرنا چاہیں, تو اس میں آپ قربانی کے کورس وغیرہ اس طرح کی جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہیں تو یہ کورسز انشاءاللہ آپ کو ضرور میسر آئیں گے. مقصد یہی ہے کہ دین کے احکامات ہمیں سیکھنے ہیں اور اس طرف ہمیں خود کو آگے بڑھانا ہے. کچھ ایس ایم ایس ہیں اور بھی شامل کرتے ہیں. جمیل صاحب سوال اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جانور خود بھی ذبح فرمایا کرتے تھے کیا کرتے تھے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانور خود بھی ذبح فرمائے ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی ذبح کا حکم دیا, حضور کی طرف سے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جانور کو حضور کے حکم پر ذبح کرتے آئے ہیں, اور حجت الوداع کے موقع پر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اونٹ نہر فرمائے اور ایک ایک اونٹ میں سات سات صحابہ کرام علی رضوان اس قربانی کے عمل میں ایک ایک جانور میں ایک ایک اونٹ میں شریک تھے, اور وہ قربانی کا بھی کیا شفیق صاحب کیا منظر تھا کہ وہ اونٹ ایک گویا بیتاب تھے,
خود آ رہے تھے,
خود ہی آ رہے تھے اور بیتاب تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہر کریں.
کیا بات, اچھا ہمارے یہاں اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے یا اونٹ کو جب قربانی کرتے ہیں اونٹ کی تو اس وقت تو ایک پورا کہ میلہ سا لگتا ہے, یعنی یوں سما ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عموماً نہیں ہوتی ہر جگہ نہیں ہوتی, پورے پورے علاقے ہم دیکھیں تو علاقے میں کوئی ایک آدھ جگہ پر, اور بلکہ لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں, اس لیے اونٹ نہر کرنے والے انتخاب بھی تیسرے دن کا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی قربانیوں سے آج فارغ ہوں گے اور آج ہمارے یہاں خوب اس طرح کی رنگ رونق لگے گی اور اس طرح کے وہ اب اونٹ کو اہتمام سے کتنا باندھنا، سب کچھ کرنا، نہر کرنے کے لیے ماہر کا تعین کرنا، لوگ دور دور کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب کے اور وہاں کیا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی سوچتے ہوں گے کہ اونٹ کو ابھی باندھا نہیں ہے، کچھ وہ نہیں کیا، یہ خود ہی بڑھتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، کیا کہیں؟
کیا شانتی کہ وہ اونٹ خود ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آتے اور بیتاب ہوتے کہ پہلے مجھے نہر کیا جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اونٹ نہر کیا، دوسرا کیا، یہاں تک کہ 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہر فرمائے، اور اس کے بعد بقیہ جو اونٹ تھے وہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نہر فرمائے، اور یہ 63 اونٹ پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکتفا کرنا، یہ علماء اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی اس دنیا میں ظاہری عمر کے اختتام کی طرف بھی اشارہ تھا،
اشارہ اور اپنی پچھلی تمام عمر کی ہر سال کا ایک ایک اونٹ گویا کہ
ایک ایک اونٹ بھی نہار ہو گیا،
سبحان اللہ. جی مزید سوال.
حج پہ جو چھوٹے بچے والدین کے ساتھ نابالغ چلے جاتے ہیں تو کیا بڑی عمر جب ان کی ہوگی تو ان پہ حج کرنا فرض ہوگا، اور اگر وہ صاحب استطاعت نہ ہوا تو ان کی پھر کیا صورت ہوگی، اور کیا اسلامی بہنوں کو فجر کی نماز فجر سے پہلے پڑھنے کی کوئی صورت ہے ٹائم شروع ہونے سے پہلے؟
بہت تعین کر کے سوال پوچھا ہے آپ نے، ٹائم شروع ہونے سے. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ شاید اذان کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پہ اذانیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور رمضان میں تو بالکل پرفیکٹ ٹائم پر 2 منٹ بعد 1 منٹ بعد اذان ہو جاتی ہے، تو اس میں آخر کا اعتبار کیا ہوتا ہے کہ سورج کب نکلنا ہے اس سے آدھے گھنٹے پہلے یا 40 منٹ پہلے کہنے کہ اذان ہوتی ہے پھر جماعت ہوتی ہے، تو یوں کر کے کیا کہیں گے اس مسئلے پہ؟ پہلے آپ کچھ روشنی ڈالیں.
ممکن ہے کہ شاید کچھ گھر کے اندر ہی ایسا تذکرہ ہوا ہو کہ بھائی ہم تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جب ہی، ورنہ اتنا مسئلہ تو میرے خیال میں بالکل کامن ہے کہ جس نماز کا
وقت
شروع نہیں ہوا اس نماز کو اگر کوئی پڑھے گا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، وہ فرض ادا نہیں ہوگا. اصل وہ وقت ہی ہے، فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوگا، صبح صادق ہونے سے پہلے اگر کوئی فجر کی نماز پڑھے گا یا پڑھے گی تو اس کی یہ فجر کی نماز نہیں ہوگی. تو اب یہی معاملہ ظہر کی نماز کا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی پڑھے گا یا پڑھیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی. ہر نماز کا ایک شریعت مطہرہ نے ایک وقت ابتدائی اور اختتامی طے کیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مومنین پر مقررہ وقت میں پڑھنا فرض ہے. اب مقررہ وقت سے پہلے اگر ہم شروع کریں گے تو وہ نماز شروع نہیں ہوگی،
شروع
اور مقررہ وقت کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے. جو وقت اول آخر اس کا بیان کر دیا گیا اس کے درمیان میں ہمیں پڑھنا ہے، دوران میں پڑھنا ہے. وقت ختم ہونے کے بعد اگر پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں نماز قضا کرنا کہلائے گی، اور جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا یہ گناہ کا کام ہے.
حجاج کرام کو بطور خاص بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ظاہر سفر میں جاتے ہیں تو کبھی کئی جگہ راستے میں نماز ان کو پڑھنی پڑے گی، کبھی بس رکے گی تو وہ نماز پڑھیں گے. تو اب ہر جگہ اذان کی آواز ہو یہ ضروری نہیں. اپلیکیشن جو اوقات صلات کی دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم، اس کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں یا وہ کارڈ پورا ایک لے لیں تو ان کے مطابق آپ نے فجر بھی اسی طرح ان اوقات کار کا خیال رکھنا ہے، ظہر بھی اور عصر کی نماز بھی، جی ہاں عصر کی نماز بھی حنفی ٹائم، اور اسی طرح مغرب عشاء. تو یہ آپ کو جگہ جگہ اس میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بہت مدد ملے گی. حج کے دنوں میں بھی، ایام حج میں بھی لوگ بعض وقت یہ غلطی کر لیتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے یہ منا کے یا مزدلفہ کے جو خیمے ہیں یا مزدلفہ میں جو رات رکنی ہے تو وہاں کوئی باقاعدہ اذان کی آواز اس طرح تو نہیں آئے گی کہ جتنے بڑے پیمانے پر ہیں لوگ خود ہی اذانیں دینا شروع ہوتے ہیں. آپ نے بھی جمیل صاحب، یعنی مزدلفہ میں جو فجر کی نماز ہوتی نا، یہ بڑا اس کا خطرہ رہتا ہے کہ اس میں لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ کے اب ہم یہاں سے نکلیں اور اس طرف.
کے اندر وقت کا بھی ایک وقت کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وقت فجر کا شروع ہوا ہے یا نہیں.
ہاں
وقت شروع ہونے کے لیے بھی، اور دوسرا یہ شفیق صاحب ایک سمت قبلہ،
جی
ابھی سمت قبلہ اس کے اندر کمپاس جو ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پورا میدان ہے نا، اس میدان میں اس طرح مساجد ہر جگہ بنی ہوئی نہیں ہوتی جس سے سمت قبلہ کا تعین ہو سکے. तो इसलिए अपने मोबाइल के अंदर दावत इस्लामी के प्रेयर टाइम एप्लीकेशन को अगर हम इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें नमाज़ों के औकात का भी, कि फजर, जहर, असर, पांचों नमाज़ों का भी हमें वक्त का इल्म होता रहेगा, और साथ ही साथ हमें समत किबला का भी तायुन हो जाएगा। अच्छा, मीना के अंदर भी जो खेमे होते हैं तो खेमे दूर दराज तक फैले हुए हैं, तो उनके अंदर भी वो समत किबला की पहचान रखना ये वहाँ पर भी ज़रूरी होगा,
वहाँ पर भी ज़रूरी है, और नमाज पढ़ने के एतबार से फ़ायदा होगा। वैसे भी आपने सोना है, आराम करना है, लेटना है, तो वहाँ रश चुके इस कदर होता है, तो बाज़ूकात आदमी इन चीज़ों का भी ख्याल नहीं करता कि पाँव किस तरफ मेरे हो रहे हैं। तो ये तो हम अब तो वहाँ बिल्कुल काबे के कुर्ब में, गोया के मक्का मुकरमा में और मीना में और मुजदलफा या अरफात में आप, तो वहाँ इस तरह की बेअदबी किस तरह हो, जबकि हम तो इस वक्त हज़ारों मील दूर हैं, और हमारी शरीयत मुतारा ने हमें तालीम ही यही फरमाई है, हम भले जितने भी दूर चले जाएं, लेकिन मुसलमान तो गोया के काबे की अजमत, काबे की मोहब्बत और आदाब एहतराम को हर वक्त याद रखता है, और याद रखना चाहिए, उसे अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, उनको लिटाते हुए सुलाते हुए कि उनके पांव उस तरफ ना हो। इसी तरीके से बतौर ख़ास घर बनाते हैं, घर में WC है, कमोड है, तो इस तरह का भी पहले से तायुन, क्योंकि उस तरफ चेहरा करना या पुश करना ख़ास हाजत के वक्त तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो पूरे हदीस पाक में वाज़ह तौर पे इसको ममानत इसकी फरमाई हुई है, तो इस इन चीज़ों का बहरहाल ख्याल रखना वो बहुत अहम ज़रूरी है। हमारा प्रोग्राम अब बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ है। एक सवाल था मुख्तसरन, मैं चाहूँगा, नाबालिग ने हज कर लिया, बाद में बालिग हुआ, अब इस्तेतात आ गई, नाबालिग का क्या हुआ, हज फर्जियत ख़त्म होगी?
नाबालिग के ऊपर ज़माने नाबालिगी के अंदर हज फ़र्ज नहीं होता, लिहाजा जो उसने ज़माने नाबालिगी में हज किया भी है तो वो नफली हज कहलाएगा और उसके नामे अमाल में वो सवाब के तौर पे लिखा जाएगा। लेकिन जब बालिग होने के बाद अपने हज के शराइत पाए जाएंगे तो इस सूरत में उस बालिग होने के बाद उस पर हज फ़र्ज होगा। ज़माने नाबालिगी में किया हुआ वो हज नफिल था जो फ़र्ज़ की अदायगी के लिए किफ़ायत नहीं करता।
हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आइंदा इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ दोबारा प्रोग्राम दारुल ताले सुन्नत लेकर हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, मदनी चैनल देखते रहें, मदनी चैनल का पैगाम आम करते रहें, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। बिजाह नबी अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। हमारे हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।